الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وفي روايه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سابقہ درس کے تسلسل کو جوڑتے ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں جو احادیث درج کی ہیں اس کی ترتیب اور ابواب کی توثیق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گزشتہ دروس تک آپ حضرات نے حلاوت الایمان کے ابواب پر، محبت اللہ کے تقاضے پر ایک مختصر اور مدلل بحث سماعت فرمائی تھی۔ آج وہی حدیث اسی حدیث پاک کی ممید اور معاون ہے۔ آپ نے حدیث پاک صحیح بخاری سے سماعت فرمائی تھی کہ جس بندے کے اندر تین چیزیں موجود ہوں گی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، او کما قال کہ جس میں تین عادتیں تین خصلتیں موجود ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام رشتوں اور تمام محبتی تعلق سے بلند اور بالا کرے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ تقاضا ایمان کے اعتبار سے کہ اس کی محبت کا مرکز و محور جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کے تقاضے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے تحت ہونے چاہیے۔ تو لہذا دوسری مثال یہ تھی کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور حلاوت الایمان کہ وہ مبارک شخص و عظیم شخص کہ جو زندگی میں اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے، اس کی تیسری نشانی یہ تھی کہ ایمان پر اس قدر مستقیم ہو جائے اور نظریات اسلامیہ پر اور تعلیمات شریعہ پر اس قدر وہ گویا کہ مستقیم المزاج ہو جائے کہ اس کے بعد اس کے خلاف سوچنا، ایمان لانے کے بعد اس کے خلاف سوچنا، تعلیمات اسلامیہ کو اپنانے کے بعد اس کے خلاف سوچنا، ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اس کے لیے اس قدر دشوار ہو، اس قدر وحشت کا باعث ہو، اس قدر مکروہ ہو جس طرح اسے اپنے آپ کو آگ میں دھکیلنا ہو۔ تو یہ تین علامات امام بخاری علیہ رحمہ نے باب حلاوت الایمان کے تحت جو حدیث نقل فرمائی تھی اس کی بنیاد تھی۔ اب کتاب الایمان کا مغز اور کتاب الایمان اور ایمانی ابواب کا گویا کہ سرچشمہ جو ہے وہ حدیث پاک آج دو سندوں سے میں نے آپ کی خدمت میں جو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کی ہے اس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی۔ پہلی حدیث جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی تھی، اور دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ تھے کہ والذی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کے الفاظ تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمنو، تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، یہاں تک کہ ہو جائے اس کے نزدیک، حتی اکونا حب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. اور دوسری حدیث جو اس کے بعد حضرت انس ابن مالک سے حضرت امام بخاری نے نقل کی ہے، وہ تھوڑی طویل ہے اور الفاظ اس کے دوسرے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، ادھر تھا والذی نفسی بیدیہ، اور یہاں ڈائریکٹ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بارہا اعلان کیا جا چکا ہے، جن حضرات کی گاڑیاں باہر ہے تو یہ اعلان انتہائی ذمہ داری سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو پریشانی نہ پہنچے، تو برائے کرم ایک دفعہ پھر ان گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اور جو کام جاری ہے آگے مراحل کے ڈیولپ ہونے کا اور اس کی سلامیت کیا وہ ہوتے رہے، ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. تو یہ دو سندیں تھی، دوسری حدیث پاک میں صرف الفاظ یہ تھے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. پہلی حدیث پاک کا مضمون شروع ہوا تھا کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جبکہ دوسری حدیث کے الفاظ ڈائریکٹ شروع ہو گئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جو حضرت انس سے روایت ہے کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، اور اس میں آگے الفاظ یہ کہ ون ناس اجمعین، اور میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور ہر محبوب رشتے سے زیادہ مکرم اور محب نہ ہو جاؤں. یہ گویا کہ دو حدیث پاک یہاں پر بیان کی گئی. حضرت گرامی حدیث پاک پر اتنا لکھا گیا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کے اختصار اور جو وقت کی تنگی ہے، تنگی داما کو دیکھتے ہوئے، ہم اس کے اہم گوشوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. محبت، اس حدیث پاک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے، اس کا ایک میں نے گزشتہ درس میں بھی خلاصہ پیش کیا تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی محبت نفس ایمان ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس میں آپ کی محبت مطلقاً نہیں، اس میں مطلقاً ایمان نہیں، اور جس میں آپ کی محبت زیادہ ہو گئی تو اس نے ایمان کامل کو پا لیا. میں نے گزشتہ درس میں یہی پیش کیا تھا کہ یہ حدیث کا معنی یہ کرنا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، تم میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور ہر رشتے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ یہاں پر کئی محدثین نے شروع لکھی ہے، میں اس کا ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم نے یہ معنی کیوں کیا کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، اور اس کا ترجمہ یوں کیا کہ جس میں مطلقاً آپ کی محبت نہ ہو، جس سینے میں مطلقاً آپ کی محبت نہ ہو، وہ سینہ یکسر ایمان سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اب مطلقاً محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کے اندر جتنا جوش اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو پھر حدیث کا معنی یہ ہوگا لا یؤمنو، پھر اس حدیث کے اس کے ایمان کے اندر کمال اور تفصیل پیدا ہوتی چلی جائے گی. لیکن مومن ہونے کے لیے مطلقاً نفس ایمان، آپ کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر عمل، اس قاعدے کو ذرا غور سے سن لیجیے، پھر ساری بحث اسی پر آئے گی، کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر عمل خواہ حق ہو یا باطل، کوئی بھی کام چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، اس کی اصل محبت ہوتی ہے. باطل کام کوئی کر رہا ہے تو اس کام کی محبت میں کر رہا ہے، حق کام کر رہا ہے اس کی محبت میں کر رہا ہے،
تو کوئی بھی کام یہ ایک نفسیاتی منطقی نتیجہ لوجیکل نتیجہ ہے کہ چاہے آپ کوئی حق کام کریں یا کوئی شخص کوئی باطل کام کرے تو اس کے پیچھے محبت ہی کا جوش کار فرما ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ کام کیا جاتا ہے اور محبت کے ساتھ تصدیق یعنی محبت کے ساتھ تصدیق ہی یعنی محبت ہو اس کے بعد ایمان کی تصدیق یہ ایمان بنتا ہے اصل شے محبت ہے آپ نے ایمان کو حق سمجھا اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی اس کے بعد ایمان کی جو ساری چیزیں تھیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی الاخری اس کو پھر آپ نے دل سے سچ مانا تو دل سے اس کی تصدیق سے پہلے دل کی زمین پر جو گویا کہ سطح بنتی ہے وہ سطح بنتی محبت کی ہے اور اس محبت کے اوپر گویا کہ تصدیق کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اگر محبت کی سطح نیچے نہ ہو تو دل پر تصدیق کی فضا جم ہی نہیں سکتی تو اس لیے ہر عمل خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو اس کے پیچھے محبت کار فرما ہوتی ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے نکھار کو یہاں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے وہ شخص جب تک تصدیق بالایمان پر نہیں آ سکتا تم میں سے وہ شخص جب تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے دل کی زمین کیونکہ ایمان دل میں بستا ہے دل کی زمین پر سب سے پہلے میری محبت کی سطح لگ جائے جب میری محبت کی سطح اس پر لگ جائے گی تب جا کر تصدیق بالایمان کے ثمرات اس پر کھلیں گے اصل چیز جو ہے تصدیق سے بھی پہلے یہ بنیادی اور نفیس نقطہ ہے یہاں پر کہ ضروریات دین کی تصدیق سے پہلے حضور سے محبت ہونی چاہیے کوئی شخص ایسی نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اللہ کو مان رہا ہے سب کر رہا ہے اور اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو یہ ایمان کے سارے اجزاء کو اور ایمان کے تمام ان احکامات کو محض نہیں ماننا ہے محبت سے ماننا ہے محبت سے ماننا ہے تو لہذا محبت سے مانا جائے گا تو وہ ایمان ہوگا محبت کے ذریعے مانا جائے گا تو ایمان ہوگا اس کو محبت کے جامع میں مانا جائے گا تو ایمان ہوگا محض اس کو مان لیا جائے گا تو یہ ایمان نہیں ہوگا وہ دل میں جم ہی نہیں سکتا دل میں اس کا استقرار نہیں ہو سکتا دل میں ایمان رکھے گا جب اس کے نیچے محبت رسول کی سطح ہموار ہوگی جب محبت رسول کی سطح دل میں موجود ہوگی جب جا کے تصدیق قلبی اس پر جمے گی اور جب تک حضور کی محبت کی سطح قلب میں نہ ہو یوں سمجھو کہ دل ایمان سے اجنبی ہے صوفیانہ رنگ میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایمان سے اجنبی ہے اس کی ایمان سے دوستی نہیں ہے اس اجنبیت کو ختم کرنے والی چیز حضور کی محبت ہے کیونکہ دل حضور کی محبت سے آراستہ ہو جاتا ہے تو ایمان جو اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے وہ اجنبی نہیں رہتا حضور کی محبت واسطہ بنتی ہے دل اور ایمان میں محبت کرانے کی دل اور ایمان میں محبت کرانے کی تو یہ صوفیانہ نقطے کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم تم میں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ایمان دل میں بسنے والی چیز کا نام ہے اور دل کی زمین ایمان سے آشنا نہیں ہے دوستی نہیں ہے اس کی اور وہ دوستی کراتی ہے حضور کی محبت دل کی زمین کو راغب کرتی ہے حضور کی محبت دل کی زمین کو نرم کرتی ہے ایمان کے بیج کے لیے حضور کی محبت دل کی زمین کی سطح کو ہموار کرتی ہے ایمان کی عمارت کے قائم کے لیے جو اسٹرکچر بن رہا ہے اوپر اس کی جو زمین ہموار ہوگی اور دل اس کو سمو سکے برداشت کر سکے وہ حضور کی محبت ہے تو لہذا ہر شے کی تصدیق سے پہلے حضور کی محبت ہے اس لیے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ کہ تم میں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جب تک کہ مجھے سب سے زیادہ محبت نہ ہو کیونکہ جب سرکار کو سب سے زیادہ محبت کرے گا جب تو اللہ سے محبت پیدا ہوگا جب تو آخرت سے محبت پیدا ہوگی جب تو نماز سے محبت پیدا ہوگی جب تو روزے سے محبت پیدا ہوگی جب تو ساری چیزوں سے محبت پیدا ہوگی تو دل جو نماز سے محبت کرنے لگ گیا دل جو خدا سے محبت کرنے لگ گیا دل جو آخرت سے محبت کرنے لگ گیا دل جو سابقہ کتاب اور قرآن سے محبت کرنے لگ گیا دل جو تمام فرشتوں سے محبت کرنے لگ گیا دل جو سارے انبیاء سے محبت کرنے لگ گیا دل جو خاندان رسول سے محبت کرنے لگ گیا یہ سارے تقاضے کے جو ایمان کے تھے اس کا ذریعہ اس کا جامع اس کی بنیاد اس سے دوستی کرانے والی شخصیت جو ہے وہ حضور کی محبت ہے جب یہ دل میں آ جاتی ہے تو پھر دل سے ایمان کی وحشت اڑ جاتی ہے اور دل پھر ایمان کے قریب ہوتا ہے اور ایمان پھر اسی جگہ کو ڈھونڈتا ہے ایمان پھر اسی کے قریب جاتا ہے جہاں پر رنگ چڑھا ہوتا ہے حضور کی محبت کا مثلا دیکھیں نا کہ ایک خشک عمارت ہے اور ایک مزین عمارت ہے، بڑی خوبصورت باغ بنا ہوا ہے اور ایک باغ ہی کا پلاٹ ہے لیکن اس میں کانٹے ہیں، بنجر ہے، تو آپ کی طبیعت کبھی اس میں جا کر بیٹھنے کی نہیں ہوگی. لیکن ایک چھوٹی سی جگہ ہے، پلاٹ اس سے چھوٹا ہے لیکن اس کو بڑا مزین کیا گیا ہے، تو آپ کا دل کہے گا کہ میں یہاں جا کر بیٹھ جاؤں. تو عین یوں سمجھ لیجئے دل کی مثال اس میدان کی ہے اور ایمان کی مثال اس سیر کرنے والے شخص کی ہے. ایمان جاتا وہاں پر ہے جہاں اس کی مطلب کی چیز ہوتی ہے، جہاں ایمان جا کر بستا وہاں پر ہے، ایمان کو سکون وہاں ملتا ہے، ایمان کا بسیرا وہاں پر ہوتا ہے، ایمان کا مسکن وہ ہوتا ہے، ایمان کا قرار وہاں پر ہوتا ہے جہاں ایمان کی طبیعت کی چیز ہوتی ہے. جس طرح آپ راحت اور سستانے کے لیے کانٹوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، پھولوں کے قریب جاتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کی زمین وہ ایک پلاٹ ہے اور ایک سروے کرنے والا شخص، اپنی راحت اپنی وحشت کو نکالنے والا جو شخص ہے وہ ایمان ہے. وہ جاتا لالازار کے قریب ہے، وہ جاتا سہولت کے قریب ہے. وہ جو سہولت اور خوبصورتی ہے وہ حضور کی محبت ہے جو اس کے آنے سے پہلے موجود ہے، جو اس کے آنے سے پہلے محبت موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ایمان کو دعوت دیتی ہے، ایمان کو دعوت دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، اسی بخاری شریف میں ہے. وقت اختصار سے میں صرف اس کا متن یہاں جو میں لکھ کر لایا ہوں اس کو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا مجھے، تو میں لائبریری میں آ نہ سکا. تو گھر پر جو کتب موجود تھی میں نے وہیں پڑھی، اور دوسری بخاری شریف تھی اس کا جو گھر میں مطالعے کے میں رکھتا ہوں، تو یہ تو مسجد کی تھی. تو اب میں نے جو متن لکھ کر رہا ہے صحیح بخاری کا اس کا حوالہ دے دوں. صحیح بخاری شریف کتاب الایمان والنذر، یعنی جہاں پر قسمیں کھانے کا بیان ہے بخاری شریف کے اندر، اس کی حدیث نمبر 6225 پر یہ روایت موجود ہے. امام بخاری علیہ رحمت نے حضرت عمر بن ہشام سے یہ روایت لی ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ گئے آپ؟ ایمان اور حضور کی محبت کے تقاضوں کو سمجھ گئے آپ؟ بس اسی کو سمجھنا ہے، اب آگے اس کی تفصیل آئے گی. اس قاعدہ یہی ہے کہ تصدیق سے پہلے حضور کی محبت ہونی چاہیے. حضور کی محبت کے بعد دل تصدیق کو قبول کرتا ہے، دل ایمان کو قبول کرتا ہے، ورنہ دل تو ایک بنجر میدان ہے. وہ تو کسی شے کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سبزہ کھلے، اور کوئی شخص وہاں جا کر کوئی سستائے گا تھوڑی، وہ تو اور جا کر پریشان ہو جائے گا. تو جو شخص اپنے آپ کو مطمئن کرنے جا رہا ہے وہ ایمان ہے، اور جس کو دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے وہ دل ہے. لیکن اس میں پھول کھل جائیں، باغ اچھا خوبصورت ہو جائے، بیٹھنے کی جگہ بن جائے، پہلے سے وہ میدان آراستہ ہو جائے، تو وہ جا کر وہاں پر بیٹھنا پسند کرے گا. تو جو آراستہ ہوا ہے وہ حضور کی محبت ہے، اور جو جا رہا ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان آنے سے پہلے زمین حضور کی محبت سے آراستہ ہوتی ہے. اسی لیے جناب پھر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی کا دل حضور کی محبت سے پہلے آراستہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لیکن جب وہ بنیاد اور حضور کی محبت کی طرف ہر شے کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کو اس لیے مانتا ہے کہ یہ محمد عربی کے رب ہے، قیامت کو اس لیے مانتا ہے کہ آپ نے بیان کر دیا ہے، تو جب وہ اب اپنا ٹریک اور اپنا راستہ بدل دیتا ہے تو پھر تصدیق اوپر رہ جاتی ہے اور بعد کا ایمان پھر اس کی سطح میں آ جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کی عادت ہے، ایک وہ صالحین ہوتے ہیں جو حضور سے محبت پہلے کرتے ہیں، تصدیق قلبی بعد میں ہوتی ہے. تو وہ صالحین ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، اور وہ لوگ جو جس طرح ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا نہیں، تھال میں پکا ہوا ایمان مل گیا ہمیں اور ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ ایک سادہ سی بات تھی. اب جو ایمانیات ہم نے اپنے گھروں میں دیکھے ہیں، جو تصدیقات دیکھی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ایمان کو ڈھونڈا نہیں، ایمان ہمارے گھر میں ہی مل گیا ہم کو، تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد حضور کی محبت کی طرف جانا ضروری ہے تاکہ یہ ایمان دل میں رکھا رہے. اس لیے کہ سطح تو بنی نہیں ہے، اور ہمیں عمارت مل گئی ہے، تو کہیں کوئی شے اس کو متزلزل نہ کر دے، زلزلہ بپا کر کے گرا نہ دے. تو جس کو ایمان گھر میں ملا ہے تو اس کی مضبوطی کے لیے وہ حضور کی محبت کی طرف جائے، تاکہ وہ ساخت، وہ عمارت اس قدر مضبوط ہو جائے کہ کوئی دنیا کے فتنے فسادات اور کسی کی لفاظی اس گویا کہ عمارت ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، اور اس عمارت ایمان کو تزلزل سے، زلزلے سے بچانے والی چیز جو ہے اس کی بنیاد ہے، اور بنیاد حضور کی محبت ہے. یہ جتنی مضبوط ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، اب اللہ کی گرامی آئیے کتاب الایمان.
والنذور کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. حضرت عمر بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ موجود تھے, ہم سرکار کے ساتھ موجود تھے اور ہم جا رہے تھے تو حضرت عمر بھی سرکار کے ساتھ تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, وَوَآخِذٌ بِيَدِهِ عُمَرِ بْنِ خَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ, میرے آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر سے کہا, فَقَالَ لَهُ عُمَر, جب ہاتھ پکڑا نا تو حضرت عمر کا دل بھر آیا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, تو شفقت سے دل بھر آیا تو فوراً کہنے لگے, فَقَالَ لَهُ عُمَر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے سرکار سے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي, حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں, میں اپنی جان کو جان کے بعد, میں اپنی جان کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو حضور میری جان کے بعد ہر شے آپ پر میں بارتا ہوں, محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فرمایا, لا 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 لا, یعنی یہ تو ایمان کے تقاضے نہیں ہے. پھر سرکار نے شاہ فرمایا کہ لا لا جس طرح نہیں ہے, والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسی کا, فرمایا جب تک تیری جان بھی میرے قدموں میں نہ آ جائے اور ہر شے پر میری نالین کی مہر نہ لگ جائے, ایمان مضبوط نہیں ہوگا. عمر حضرت عمر اسی وقت کہنے لگے, فقال له عمر, فانه لان, حضور اس وقت میں, واللہ لانت احب الی من نفسی, حضور اس وقت آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہو گئے ہیں, اس وقت آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہو گئے ہیں. تو دیکھیں نا, حضرت عمر نے نمازیں پڑھ لی تھی, سب کچھ کر لیا تھا, یہ وہاں سے جہد دونوں طرف سے نکل رہی ہے, ایک اس کے لیے بھی نکل رہی ہے کہ جس کی سطح پہلے بنی ایمان بعد میں آیا, جس طرح حضرت عمر ہے, اور فرمایا کہ یہ کہ کمال سطح نہ بن سکی تو اس کے لیے سید عالم نے توجہ دلائی کہ کمال سطح بناؤ کہ یہاں آگے جا کر ایمان ڈگمگ نہ کر جائے, تمہارا ڈگمگ نہ کر جائے. تو اس طرح اشارہ فرمایا جو میں نے تمہیدی جملے خدمت میں پیش کیے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کو میری جان بھی میں آپ پر بارتا ہوں. فقال النبی, الان عمرو, الان عمر, اب یہ ایمان کی علامت ہوئی نا کہ جب تو ساری چیزیں میرے قدموں میں لا کر قربان کر دیتا ہے اور ہر شے پر مجھے محبت دیتا ہے, یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی مجھے محبت دیتا ہے, تو عمر یہ ایمان ہے. تو یہ حدیث پاک, حضرت عمر کا یہ قول, سرکار کا یہ ارشاد ہمارے اس تمہیدی جملے کی بالکل معید ہے اور اس کی گویا کہ اس سے تائید ہو رہی ہے. تو حضرت گرامی, میرے آقا نے حق فرمایا اور جن علماء نے یہ ترجمہ کیا بالکل درست کیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس میں حضور کی محبت نہ ہو, یعنی مطلقاً محبت کا نہ ہونا مطلقاً ایمان نہیں, تفصیل محبت کا ہونا تفصیل ایمان, اور ہر کام چاہے حق ہو یا باطل ہو اس عمل سے پہلے محبت ہوتی ہے, تصدیق قلبی سے پہلے محبت ہوتی ہے, عمارت سے پہلے بنیاد ہوتی ہے, اور ایمان کی عمارت کی بنیاد حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے اشارہ فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر, ایک ایک رشتے گنوا کر, جس طرح میرے آقا نے یہاں پر رشتے تو گنوائے لیکن اس کو ذرا مبہم رکھا کہ صرف یہ الفاظ فرما, میم والدہ و ولدہ, پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے, اور دوسری حدیث جو حضرت انس میں, اس میں یہ کہ میم والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, تو میم والدہ تمہارے والدین سے, و ولدہ تمہاری اولاد سے, و الناس اجمعین اور جتنے لوگ, و الناس اور جتنے لوگ جن سے محبت کی جا سکتی ہے, اجمعین وہ تمام سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو گے. یہ تو ایک اجمالی خاکہ وہاں پر پیش کیا جو قرآن کے ان الفاظ کی عین تشریح تھی. سورۃ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے شاہ فرمایا, محبوب قل, ان سے کہہ دو, ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, اگر باپ سے مراد سگے والد, پھر دادا دادا دادا, فرمایا ان کان آباؤکم تمہارے باپ, وہ ابناؤکم تمہاری بیٹی, وہ اخوانکم تمہارے بھائی, وہ ازواجکم تمہاری بیویاں, وہ عشیرتکم, دیکھے سارے کنبے, سرکار نے تو صرف وہاں پر باپ اور بیٹے کی بات کی تھی اور سارے رشتوں کو الناس اجمعین میں ذکر کیا, لیکن قرآن اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے, لوگوں تمہارے باپ, اور اس پر فتن دور میں اگر ایمان بچانا ہے, نمازیں بچانی ہے, سارے معاملات بچانے ہیں, تو اس چیز کی طرف آنا ہے اور اس چیز کو گویا کہ اپنانا ہے. فرمایا کہ ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے, وہ اخوانکم تمہارے بھائی, وہ ازواجکم تمہاری بیویاں, وہ عشیرتکم تمہارا کنبہ تمہاری برادری, وہ اموال اخترفتموها، اور تمہارا جمع کیا ہوا وہ مال جو تمہارا بینک بیلنس ہے، فرما وہ تجارت ان تخشون کسادہ، اور تمہاری تجارت کے وہ اموال، تمہارے بزنس کی وہ چیزیں کہ جناب جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے مال اسباب، تمہاری تجارت کی چیزیں، تمہاری برادریاں، یہ ساری ساری چیزیں تمہیں اتنی عزیز ہو جائے کہ تمہیں پھر اللہ کا خیال بھی نہ ہو، اس کے محبوب کا خیال بھی ہو نہ ہو. فرما احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو گئی، کس سے؟ اللہ سے. ہونا چاہیے تھا کہ اللہ محبوب ہو، لیکن یہ محبوب ہو گئی، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے، چاہیے تھا کہ رسول محبوب ہو اور یہ محبوب ہو گئی، وہ جہاد ان فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، حق کو واضح کرنا، کوشش کرنا، نیکی کا پیغام عام کرنا. فرما اگر یہ تمہیں اس سے زیادہ محبوب ہو گیا، فتربسو، تو پس انتظار کرنا پھر، اللہ فتربسو، تو انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ ان قریب اللہ کا حکم اور اس کا عذاب آنے والا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور وہ فاسق ہے جو رسول پر اپنے باپ کو فضیلت دے، جو رسول پر اپنے مال کو فضیلت دے، جو رسول پر اپنی اولاد کو فضیلت دے، جو رسول پر اپنے تجارت کو فضیلت دے، وہ فاسق ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے عذاب کا مستحق ہے. چاہیے کہ اللہ اور رسول اور جہاد کو ہر شے پر فضیلت دی جائے. میں یہاں پر رسول کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رسول ہی ہیں جن کے ذریعے اللہ کو مانا جائے گا، رسول ہی ہیں جن کے کہنے سے جہاد پر عمل ہوگا. تو اصل شے رسول کی محبت ہے کہ جن کے کہنے سے اللہ کو ماننا ہے، جو ایمان کی بحث میں تعریف میں بات گزر چکی ہے. اور جہاد کیا ہے؟ محض کوئی ڈنڈا اٹھا کر کسی کو مارنے لگ جائے، یہ جہاد نہیں ہے. رسول جو کہیں گے وہ جہاد ہوگا، رسول کہیں گے اس کو ہم اپنے پر واجب کریں گے. تو واجب کرنے سے پہلے آپ کو رسول ماننا پڑے گا، تب تو وہ چیز ہم پر واجب ہوگی. اس لیے فرمایا کہ رسول ہی کو سب سے زیادہ فضیلت دینی ہے. فرمایا اگر یہ تقاضے تمہارے اندر نہ ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا. اور واللہ یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کے ایمان کے لیے کھول دے. یہاں پر اب چلتا ہوں یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد دوسرے پہلو کی طرف، کہ محبت تو کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے. اور یہاں زور دیا جا رہا ہے کہ محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. تو محبت بندہ کرتا تو نہیں ہے، محبت تو ہو جاتی ہے. محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، اور جو غیر اختیاری چیز ہے شریعت اس کا مکلف تو بندے کو نہیں بناتی. کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم تمہیں وہی بوجھ ڈالیں گے اور تم پر وہی بار ڈالیں گے اور تم پر اتنا ہی وزن رکھیں گے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو. اب کوئی کہے کہ جناب عشاء تو پڑھ لی آپ نے نا، کہا جی پڑھ لی. کہا جب سو جاؤ نا تو سوتے سوتے تم فجر بھی پڑھ لینا. تو کہنے لگے جی فجر سوتے سوتے پڑھ لینا یہ کیا مطلب ہے؟ کہا سوتے سوتے تہجد پڑھ لینا. کہا سوتے سوتے تہجد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیند تو میرے اختیار میں نہیں کہ پکڑ کے میں اٹھا لوں اور کھڑے ہو جاؤں. فرما اس کے لیے کچھ میں محرکات کروں گا. تو فرمائیے جب یاد رہے تو دوائی کھانا اور جب بھول جائے تو یہ دوائی کھانا. تو کہا جی یاد رہنا اور اس دوائی کو کھانے کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھول کی کیفیت چل رہی ہے اور پھر یہ دوائی کھانی، تو یہ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو بھول تو ہماری گرفت میں نہیں، بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں. یاد ہمیشہ کوئی چیز رہے یہ اختیار میں نہیں. ایک چیز ہمیشہ علم میں رہے یہ اس کے اختیار میں نہیں. نیند سے اپنی جان کو چھڑا لے یہ اس کے اختیار میں نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس لیے فرمایا کہ جو سو گیا اٹھا اور نماز کا اس نے قصد کیا تھا اور اس نیند کے غفلت سے اس کی نماز چلی گئی، تو نماز کی وہ قضا کرے گا. لیکن خدا کا قلم سوئے کے اوپر سے اٹ جاتا ہے جبکہ وہ تمام طریقے طور طریقے لگا چکا ہو جو اس بندے کو بیدار کرنے کے لیے ہے. تو لہذا بھولنے والے پر، پاگل پر، سوئے پر، ان پر اللہ کا قلم نہیں چلتا، اس لیے کہ جناب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اسی طرح میرے دوستو محبت، اور اتنا زبردست بلکہ اصل ایمان کا موضوع ہے کہ تم میں تو مسلمان ہی نہیں جو حضور سے محبت نہ کرے. تو حضور سے محبت نہ کریں تو محبت تو غیر اختیاری چیز ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم حضور سے کر لیتے. تو محبت تو غیر اختیاری چیز ہے. تو اس کو لازم کس طرح کیا گیا ہے؟ یہ ہماری عقل سے ورا ہے. تو اللہ معنی رحمت نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ جذبات کا فیصلہ ہے. ہر محبت غیر اختیاری نہیں ہوتی، ہر محبت غیر اختیاری نہیں ہوتی. فرمایا دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک طبی محبت ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے، اور ایک عقلی محبت ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ طبیعت میں محبت پائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی منظر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی،
اس کے لیے کوئی مناظر گرد و نواح میں کوئی تمہید یا کوئی فضا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ طبیعی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، روٹی سے محبت ہے، پیاس سے پانی سے محبت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ خود بخود انسان کی طبیعت کے اندر ودیت ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچپن میں اپنے ماں باپ سے کھو گیا، ماں باپ کو دیکھا نہیں تھا، دور کہیں وہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا، کسی اور نے اس کو پالا، وہ اس کی محبت میں زندہ رہا، اس کو ماں باپ کہتا رہا، لیکن کسی نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں، تیرے ماں باپ تو وہ ہیں جو فلانی بستی میں رہتے ہیں، تو باپ دیکھو اس نے ماں باپ کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا اور اسے یاد بھی نہیں ہے، لیکن فوراً ان کی محبت نکل جائے گی اور ان کی محبت آ جائے گی۔ یہ محبت طبیعی ہے۔ تو فرمایا یہ محبت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، محبت طبیعی ہے، اور محبت عقلی جو ہے، محبت طبیعی جو ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ لیکن محبت عقلی، عقل ہماری جب کسی سے محبت کرتی ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کہ پہلے سے اس کی محبت ہماری وجود میں ہوتی ہے تو اس میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، اور ایک وہ کہ اسے ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہماری عقل محبت کے پیمانے بناتی ہے۔ ہماری عقل سے اگر ہم پوچھیں، آپ اپنی عقل سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیار کس سے کرنا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ جناب جو ہے محبت اس سے کرنی چاہیے جو حسین و جمیل ہو، جو مالدار ہو، جو سخی ہو، جو علم میں، حکمت میں بڑا مقام رکھتا ہو، جس کی وجہ سے ہماری جانیں بچ جاتی ہو، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں فائدہ ملتا ہو، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں فائدہ ملے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں فائدہ ملے، جس کی سخاوت بڑی وسیع ہے، تو یہ سارے تقاضے جو عقلی محبت کے ہیں۔ اب جو یہاں کہا گیا ہے کہ لا یؤمنو احدکم، تم محبت کرو میرے محبوب سے، تو وہ مسلمانوں سے تقاضا ہے عقلی محبت کا، کہ تمہاری عقل محبت کے جتنے پیمانے اور جتنے قاعدے بناتی ہے، ان تمام قاعدوں پر ہمارے محبوب کی محبت بالکل صادق آتی ہے، تو لہذا تمہارے پر یہ فرض ہوا کہ تم ہمارے محبوب سے محبت کرو۔ کہ اگر حسن و جمال دیکھو تو ایسا حسن و جمال کسی کو ملا نہیں ہے۔ اگر تمہاری عقل یہ کہے کہ کسی حسین سے محبت کیا جائے، کسی حسین شخصیت سے محبت کیا جائے، تو فرمایا کہ ہمارے محبوب کی طرف تم دیکھ لو۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، فرمایا کہ حضور خدا کی خلق میں سب سے خوبصورت ہیں، سب سے خوبصورت ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ایسی ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ابی حیان، کہا کہ میں ایک وقت بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ رات ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر سرکار نے لال رنگ کا حلہ شریف پہنا ہوا ہے، اور چاند جو ہے وہ بغیر بادلوں کے اپنی روشنی کو بالکل گویا کہ کائنات کو منور کر رہا ہے، اور چاند کی روشنی کو روکنے کے لیے آگے کوئی بادل نہیں ہے، یعنی چودھری کا چاند اپنے عروج پر ہے، اور میرے آقا رات کے اندھیرے میں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ و الی قمری، میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا، میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، فہو عندی احسن من القمر، میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند، کیونکہ عقل کہتی ہے جو حسن والا ہو اس سے پیار کیا جائے، تو میں کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ فرمایا یہ کشمکش کے اندر میری عقل نے فتویٰ دے دیا کہ چاند کا حسن کم ہے اور سرکار کا حسن زیادہ ہے، تو فرمایا میں یہ کہہ اٹھا کہ والقمر فلہ عندی احسن من القمر، کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ منور ہے، کعبہ ہے اور درخشاں ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ میری ماں ام المومنین سید عائشہ کہتی ہیں کہ حسن یوسف پر زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرط محبت میں ایسی محو ہو گئی اور ایسی گویا کہ اپنے اوسان وہ کھو گئیں کہ جناب ان کے ہاتھ میں پھل تھا اور ایک ہاتھ میں چھری تھی۔ زلیخا نے کہا کہ جناب میں یوسف کو بلاتی ہوں اور تم اس پھل کو اس چھری سے کاٹنا، لیکن تمہارا چہرہ جو ہے، تمہاری آنکھیں جو ہے وہ جمال یوسف پر ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو تشریف لائے تو جناب انہیں پتا ہی نہیں چلا، وہ آپ کے حسن و جمال میں اس قدر مئو ہو گئی اور ان کی عقلوں سے گویا کہ تمام اوسان کے پردے ہٹ گئے، اور اب ان کے ہاتھ میں یوں لگتا تھا جس طرح کہ ان کا کوئی احساس باقی نہ رہا، اور وہ اپنی انگلیوں پر چھری گویا کہ چھری چلاتی رہی یہاں تک کہ انگلی کٹ گئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب حجرے میں تشریف لے گئے تب انہیں درد کا احساس ہوا، یعنی آپ کے حسن پر ساری توجہ درد، دکھ اور محسوسات کی جتنی توجہ تھی وہ سب حضرت یوسف کی طرف ہو گئی. اب درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، اور تمام توجہ حضرت یوسف کی طرف تھی. یعنی آپ کا جلوہ اور آپ کا حسن و جمال اس قدر غالب تھا کہ وہ اپنی ذات ہی کو بھول گئے تھے. اور فاضل بریلوی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، اور میری ماں کہتی ہیں حضرت عائشہ فرمایا وہ تو حضور کے حسن کو دیکھ کر، وہ تو حضور کے حسن کو دیکھ کر، وہ تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلی کاٹ گئے. فرمایا جو میں اپنے محبوب کو دیکھتی ہوں، تو مجھے رب نے وہ آنکھیں بھی عطا فرما دی ہیں کہ جو میں دیکھ سکوں. فرمایا اگر زلیخا کی سہیلیاں سرکار کو دیکھ لیتی تو جناب یا تو انگلیاں کٹ رہی تھی، وہ خنجر لے کر اپنے دل کو کاٹ لیتی. یعنی حسن کا عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اب یہ کامل محنیت ہوتی ہے، کامل فنا ہونا ہوتا ہے، یعنی سامنے جو ذات موجود ہے اس کے جلووں میں محویت ایسی تام ہو گئی ہے، استغراق ایسے کمال پر پہنچ گیا ہے کہ بندہ خود کو بھول گیا، اس کا ہو کر رہ گیا. تو سید عالم کی تعریف میں میرا امام یہی کہتا ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ. یہ کمال محویت ہے، یہ کمال محویت ہے، یہ کمال استغراق ہے کہ بندہ یکسر جا کر ان کے جلبوں کے اندر غرق ہو جائے، فنا ہو جائے، کہ اپنی ذات بھی پتا نہ ہو، سامنے اگر پتا ہو تو وہ حسن جمال مصطفیٰ ہو. تو فرمایا کہ تمہاری عقل یہ اس بیان پر کہ تم جو کہتے ہو کہ تم پر فرض کیوں کیا گیا حضور کی محبت کو، فرمایا اس لیے کیا گیا کہ ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں، اور تمہاری عقل نے کسی سے محبت کے جو درجے بنائے تھے، جو فہرست بنائی تھی، اس فہرست میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ حسن کی تھی، اور تو حسن کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. حضرت گرامی ایسی تو ایک نہیں درجنوں حدیثیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر ہے. وقت نہیں ہے، میں نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں چیدہ چیدہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب عقل نے کسی سے محبت کرنے کا جو معیار بنایا کہ حسن ہو، چلو حسن نہ ہو تو علم ہو، تو یہاں اس حسن بھی ہے. عقل نے جو درجے بنائے ہیں کسی سے پیار کرنے کے، کسی سے محبت کرنے کے، کسی کے حضور یہ دل لے جا کر اس کے قدموں میں نشاور کرنے کے، کسی کے حضور جا کر اپنے جذبات، احساسات، اپنی قدر و منزلت، اپنی وقار اور انا کو کسی کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے عقل نے جو پیمانے بنائے ہیں، اس پیمانے میں کیا ہے کہ وہ حسن میں تم سے اچھا ہو. تو عقل یہ کہتی چلو اچھا حسن میں نہ ہو تو علم میں ہو. تو یہاں پر یہ کہ عقل سے یہ کہہ دو کہ وہ حسن میں ہی اکمل ہے، اور اگر تیرے انتخاب محبت کے لیے، انتخاب چاہت کے لیے دوسرا درجہ علم و حکمت ہے، تو میرے آقا سے زیادہ علم تو کسی کا نہیں ہے مخلوق کے اندر. اس کو قرآن سے میں مختصر دو جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے دنیا کے اندر، اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جناب اللہ رب العزت نے جو مخلوق کو علم دیا ہے، اس مخلوق کے علم کی کیا وسعت ہے، کیا وسعت ہے، کوئی شخص نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایک شخص اگر بہت بڑا ماہر ہے تو دوسرا اس سے بڑا ماہر ہوتا ہے، وہ اگر اس سے بڑا ماہر ہے تو تیسرا اس سے بڑا ماہر ہوتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ علم کی مہارت کتنی ہے آج سائنسی دور کے اندر، اور جناب اس رفتاری، برقی رفتاری اور سیٹلائٹ کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں علم کس عروج پر پہنچ گیا، علم کس عروج پر پہنچ گیا ہے. تو آپ جس شخصیت نے مل کر یہ علم کو اتنے عروج پر پہنچایا، تو اس کے علم کے کتنے درجے ہوں گے، اس کے علم کے کتنے ابواب ہوں گے، اس کے علم کے کتنی گویا کہ بلندی ہوگی. اور آپ ساری بات چھوڑیے، آپ کو لوگ کہتے ہیں جی فلانی لائبریری میں چلے جائیے، آپ فلانی لائبریری میں چلے جائیے، وہاں پر بڑی کتابیں ہیں. آپ کسی لائبریری میں جاتے ہیں، وہاں پر لاکھوں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، وہ جناتوں نے تو نہیں لکھی نا، وہ انسانوں نے لکھی ہے، وہ انسانوں نے لکھی ہے. تو جناب آپ دیکھیں بھلے وہ ایک انسان نے نہیں لکھی، لیکن ساری کتابیں تو انسانوں نے لکھی ہے، تو وہ علم کتنا ہے، وہ علم کتنا ہے کہ ایک ایک فن پر، ایک ایک فن پر، ایک ایک موضوع پر. آج بھی ہم جب بغداد میں ہوتے تھے تو جناب ہم نے بغداد کی لائبریری میں جا کر دیکھا، ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ جناب یہاں پر تو ایک موضوع پر ایک کتاب ملتی ہے. اگر کسی گرامر یا علوم قرآن کے کسی بھی فن پر، کتابت قرآن کو لے لیں، تفسیر قرآن کو لے لیں، شان نزول قرآن کو قید لے لیں، محکم آیات کو لے لیں، متشابہات کو لے لیں، سرکار کی سیرت میں یہ لے لیں کہ سرکار کا انداز تبسم کیا تھا، سرکار کا انداز کلام کیا تھا، تو ہے تو یہ ایک ایک ٹاپک، ایک ایک ٹاپک. لیکن اگر اس ٹاپک کے ڈرا کو کھولا جائے تو ہزاروں لفافے پڑے ہوتے تھے کہ جناب ایک ایک عنوان پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ موضوع تو ایک ہی ہے. اب سب اگر ایک لکھے تو فائدہ کیا ہے؟ یقیناً جو پہلے نے لکھا ہے اس موضوع پر تو دوسرا اس سے ہٹ کر لکھ رہا ہے لیکن موضوع وہی ہے، تیسرا اس سے ہٹ کر لکھ رہا ہے موضوع وہی ہے، چوتھا اس سے ہٹ کر لکھ رہا ہے موضوع وہی ہے. اگر دلائل ایک ہے تو انداز مختلف ہے، اگر انداز ایک ہے تو الفاظ مختلف ہے، اگر انداز مختلف ہے تو سمجھانے کا انداز مختلف ہے. تو اس قسم کے علوم کی نا ختم ہونے والی لہریں ہیں حضرات گرامی. آپ گرد و نواح کے اندر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم ہی نہیں، یہ صرف یہی سن 2000 یا 20ویں صدی ہی نہیں، اس سے پہلے بھی تو انسان موجود تھے، اس سے پہلے بھی تو انسان موجود تھے، میرے آقا سے پہلے بھی انسان موجود تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی انسان موجود تھے، میرے آقا کی بعثت سے پہلے بھی سارے انسان تھے، حضرت آدم تک انسان انسان تھے. اب ذرا سوچیں کہ صرف یہ ہم اس 100 سال کو لیتے ہیں تو جناب ہمارا سارا حساب کتاب دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حساب میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ کتنا علم اس صدی میں استعمال ہوا ہے اور کتنا علم اس صدی میں ہماری وجود میں آیا ہے. تو دنیا بنے تو صدیاں گزر گئی ہیں، انسانوں کو بنے تو صدیاں گزر گئی ہیں، توجہ چاہوں گا، تو وہاں سے لے کر یہاں تک علم کتنا ہوگا، سمجھ گئے؟ علم کتنا ہوگا. اب یہ سارا علم ایک جگہ پر، اب یہ سارا علم جو تھا نا یہ سب ایک جگہ پر. یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. کس نے دیا؟ دیکھو علم برا نہیں ہوتا، علم خدا کی نعمت ہے، علم خدا کی، نفس علم خدا کی نعمت ہے. لوگ آگے چل کر اس کے زاویے شرائط برے بنا لیتے ہیں تو مزاج شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے. علم تو خدا کا نور ہے، علم تو خدا کا نور ہے، جس کے سینے میں اترتا ہے اس کی راہیں واضح ہو جاتی ہیں، عقل کو بلوغیت مل جاتی ہے، عقل بالغ النظر ہو جاتی ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے، عقل بڑھ جاتی ہے، تو عقل کو بڑھا دیتا ہے علم اور پھر علم کی راہیں کھل جاتی ہیں. سائنس کا جو علم ہے نفسی وہ بھی خدا کی عطا، ٹیکنالوجی کا جو علم ہے وہ بھی خدا کی عطا، شریعت کو جو علم ہے وہ بھی خدا کی عطا، نفس علم جو ہے وہ خدا کی عطا ہے. آگے اس کو سمجھانے کے لیے شرائط بنتے ہیں، اس میں خرابیاں ہو جاتی ہیں جو مزاج الوہیت کے خلاف ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس صدی کا، بلکہ اس 100 سال کا، بلکہ اس 50 سال کے علم کو ہم شمار نہیں کر سکتے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جناب بندہ ایک دوسرے سے دور اور قریب سے بات کرے گا؟ ابھی ہمارے اسی صدی کی ساری بات ہے، یہ اس زمانے کے لوگ کہتے تھے تم احمق ہو پاگل ہو، ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ بندہ، اس کو اگر کوئی بات کرنی تو پیدل چل کے جائے اور سفر کرے اس کو بولے، لیکن ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. اب وہ جس انداز میں ایجاد ہوا تھا، پھر جناب اس میں ترقیاں ہوتی رہیں، اس میں اس ایک ٹیلی فون کے فن میں ہزاروں شعبے آ گئے، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یہ سہولت ہو جائے گی. تو اب دیکھیں ایک علمی شعبہ ہے، اس میں کتنے شعبے، میں صرف ایک کی ذکر کر رہا ہوں. پھر اس دور میں اگر یہ سوچا جاتا کہ نہیں یہ تارے مارے نہیں ہوں گی اور یہ اتنا بڑا سیٹ جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس کو گراری کے ساتھ پھرایا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک دور ایسا آئے گا تارے مارے ختم ہو جائیں گی، ایک چھوٹی سی ماچس کے ڈبیا کی طرح چیز ہاتھ میں ہوگی اور اس سے بندہ پوری دنیا میں باتیں کر رہا ہوگا. تو یہ بات بھی اس دور میں ایک لایانی سی لگتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک شعبے کا اور اضافہ ہوا، آج موبائل فون ہمارے پاس آ گئے. پھر موبائل فون کے اندر پھر ترقی ہوئی کہ پہلے تو محض سنا جاتا تھا، پھر ترقیوں کے ادوار آپ دیکھیں کہ تنہا نہیں، کانفرنس کال کے اندر آپ جناب درجنوں کو شامل کر لیتے، لکھ کر میسج بھیج دیتے ہیں، فیکس کو آپ دیکھیں کہ اس میں کاغذ اڑتا ہوا تو وہاں نہیں جاتا، لیکن مضامین ہوا اور طریقے سے گویا کہ جو ایک اس کا اسٹائل ہے، جو اس کے علم کا طریقہ ہے، جو پھیلاؤ کا نظم و ضبط ہے، تو یہاں سے آپ نے کاغذ کو داخل کیا، من وان وہ مضمون اسی ترتیب کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا. تو آپ دیکھیں، ایک تو اس نے ان خارجیت پر ضرب لگائی جو روحانیت کے منکر تھے، ان پر سائنس نے زبردست ضرب لگائی ہے جو روحانیت کے منکر تھے. حضرت شیخ عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤں، جن کو غوث کہا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو مراکش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دوست مدینے میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، تو یہ آپ لوگ خط لکھتے ہیں؟ خط لکھیں تو جناب برسوں میں تو پہنچے گا، یہ آپ لوگ بات کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب ہم تہجد پڑھ چکتے ہیں نا، حضرت عبدالعزیز بن دبا، جب ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم سر فضا کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیکم، اس دوست کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کانفرنس کال شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے کہتے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہا جی فلانے سے السلام علیکم جی، اور کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اب وہ سارا سلسلہ گویا کہ شروع ہو جاتا ہے. اس دور میں یہ گویا کہ
جعلی توحید کے شدائن کی عقل بڑی موٹی ہے، تو یہ کیسی، یہ تو کرامت ہی نہیں. آج خود گویا کہ چار چار ایک ایک کانفرنس کالوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ نہ شرک لگتا ہے، نہ دور سے سننے کا عقیدہ بنتا ہے، نہ یہ بدعت لگتی ہے. تو جناب، ایک تو سائنس کی ترقی نے ان جعلی لوگوں کے اوپر زبردست ضرب لگائی ہے، اور اس سے روحانیت کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے. روحانیت کو ہماری عقل کے اعتبار سے اتار کر گویا کہ پیش کر دیا گیا. یہ سارے معاملات ہو گئے، لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ حضرت گرامی، اس علم کے گوشوں کو سن کر آپ کس کس پر کلام کریں. ایک صدی تو صرف اس 50 سال پر کلام کرنے پر لگے گی کہ کتنا کام ہوا ہے. ایک صدی تو اس پر، اس 50 سال پر گزر جائے گی. تو اب آپ دیکھیں، سارا علم جو تھا یہ خدا نے دیا. عقل یہ کہتی ہے کہ محبت کا تمہارا مستحق وہ ہے، وہ تمہاری محبتیں اس کے قبضے میں ہو سکتی ہے جو تم سے حسین ہو. فرما سید عالم سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، تو فرما سپرد کر دو. عقل کہتی ہے اگر کوئی حسین نہ ہو تو علم و حکمت میں زیادہ ہو. فرمایا وہ حسین بھی ہے، علم و حکمت میں بھی زیادہ ہے. عقل کہتی ہے ان کا علم کیسا ہے، کیا ہے. فرمایا یہ تو 50 سال نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے شعور ملے گا، علم ملے گا، کیسی کیسی ترقیاں ہوں گی. یہ سارا علم خدا کی طرف سے ہے، لیکن رب نے اپنے بندوں کو یہ علم دینے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرمایا یہ میری جانب سے علم تھا، لیکن یہ تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ میری جانب سے تمہیں علم دیا گیا ہے، لیکن یہ جو سارا علم ہے یہ صرف تھوڑا ہے. اور نہ اتنا سارا علم تھوڑا ہے، کہا جی تھوڑا ہے، تو کہا پھر محبوب کو کیا دیا؟ فرمایا محبوب کو یہ دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا محبوب کو جو علم دیا ہے وہ عظیم دیا ہے، اور پوری کائنات کو جو علم دیا ہے وہ قلیل دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی، اب اگر عقل یہ شمار کرے اور اس بات کو لے کر آئے، قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی، عقل اگر یہ کہے کہ حسن و جمال میں جو زیادہ ہوگا وہ محبت کا مستحق ہوگا، تو جیسے میرے آقا ہے ایسا کوئی نہیں. اگر علم و دانائی کی بات ہوگی تو جناب علم بھی ان کی جانب اتر کر بھیک مانگتا ہے اور آپ سے خیرات لیتا ہے. تو علم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. حضرت گرامی، سخاوت کے اندر اگر دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی سخاوت نہیں. یہاں مجھے علامہ کاظمی شاہ صاحب یاد آتے ہیں علیہ رحمت الرضوان، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ہر سال کسی نہ کسی حوالے سے اس واقعے پر حضرت بڑو یاد آتے ہیں. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. جو سرکار کے سنت نے اور سرکار کی محبت نے جو ان کے دل پر فیضان کیا تھا، اس کی خیرات اور بھیک ہمیں بھی نصیب ہو جائے. جو سرکار کے دربار کا علم اور خاندان اہل بیت کا علم ان کو نصیب ہوا تھا، اس کے چند قطرے ہمیں بھی مل جائے. غزالی زمان راضی دوران فرماتے ہیں کہ میں حزب الاحناف میں تحریر کر رہا تھا لاہور میں، آپ کے شباب کا دور تھا. عقل یہ کہتی ہے جو سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے. فرمایا وہ حسن میں بھی اعلیٰ ہے، علم میں بھی اعلیٰ ہے. عقل نے جو تیسرا درجہ محبت کرنے کا بنایا تھا، اور وہ ایک بنایا تھا، اگر یہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو یہ صحیح. سرکار تو سب پر کامل ہے. میرا آقا کی شخصیت فرد نہیں ہو تو کیا ہو؟ یہ ایمان کی بنیاد اور اساس نہیں ہو تو کیا ہو؟ عقل نے جو تمہارے شعبے بنائے تھے، یہ نہیں تو یہ، یہ نہیں تو یہ، وہاں پر تو گویا کہ آپشن چوائس کا تھا. جناب یہ نہیں تو یہ ہو تو اس سے کر لینا، اگر یہ صلاحیت نہیں تو یہ ہو تو یہ کر لینا. تو عقل نے جتنے شعبے فضیلت کے بنائے ہیں، تو ہر فضیلت کے شعبے پر کامل شخصیت جو آتی ہے وہ آمینہ کے لال کی رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدہ آمینہ نے اپنے بطن مقدس سے جس عظیم ہستی کو پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی شخصیت تمام ان گوشوں پر صادق آتی ہے. عقل نے تیسرا درجہ یہ بنایا ہے کہ جناب محبت اس سے کرنی چاہیے کہ جو سخی ہو. کامی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کی سخاوت تقریر کی، اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ قرآن کہتا، رب کہتا محبوب اب رہنے دو. رب پہلے خود کہتا ہے کہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جناب وہ خوشی میں بھی خیرات کرتا ہے، اور جب اس پر تنگ دستی آ جاتی ہے، غمی ہو جاتی ہے، جب بھی خیرات کرتا ہے. مومن وہ ہے وہ مما رزقنا ينفقون. میرے آقا نے ایسی خیرات کی کہ رب کریم فرماتا ولا تبسطھا کل مسلم، محبوب اور نہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول رکھ، تو نے تو خیرات میں کمال کر دیا ہے کہ اب تیرا رب کہتا ہے کہ اب نہ دے، اب رہنے دے، اب رہنے دے. فرمایا کہ جب ہم نے یہ کمال کی باتیں کی تو وہ عورت کے نگی کر تو ایک موری صاحب آئے تھے، اور وہ حاتم تائی کی مثال دے کر چرچا کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جناب حاتم کے گھر کے 7 دروازے تھے، وہ بڑا سخی اور جود و سخا کا مالک گزرا ہے، اگر اس کے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا، اپنا
کاسا گدائے گری لے کر اور وہ پہلے دروازے پر آتا تو وہ اس کی جھولی میں اچھی خاصی رقم ڈالتا، لیکن اس کی حوث بڑھ جاتی تو وہ دوسرے پر بھی آ جاتا، تو اس کو یہ نہ کہتا کہ ابھی تو لے کر گیا ہے تو دوسرے دروازے پر کیوں آیا، پھر دے دیتا. اگر وہ تیسرے پر آتا پھر دے دیتا، چوتھے پر آتا پھر دے دیتا، چھٹے پر آتا پھر دے دیتا، ساتویں پر بھی آتا دے دیتا. تو کہا جناب یہ تو مقام ہے حاتم کا، آپ کے نبی کی شان کیا ہے؟ تو ادھر غزالی زماہی جیسی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کے قلب پر گنبد خضرا سے براہ راست فیضان ہو. ارشاد فرماتے ہیں وہ حاتم کا گداگر تھا کہ جو ایک دروازے سے پیٹ نہ بھرا تو دوسرے سے آیا. یہ داستان محمد ہی ایسا ہے کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو دوسرے دروازے پر جاتا ہی نہیں ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت گرامی یہ ساری چیزیں جو عقل کے اعتبار سے کامل بنتی ہے، محبت کے اعتبار سے کامل بنتی ہے، اگر عقل یہ کہے کہ جناب وہ عبادت و ریاضت میں اعلیٰ ہو تو میرے آقا جیسی عبادت و ریاضت کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کہے کہ جناب وہ نرم دل ہو حلیم ہو تو میرے آقا جیسا نرم دل کوئی نہیں. کہ جناب جو منہ لگانے کے لائق نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی منہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ کہا جائے کہ بندہ اس سے محبت کرے جس سے دنیاوی بڑا فائدہ ہو تو قرآن کہتا محبوب تیرے سے زیادہ فائدہ کون پہنچانے والا ہوگا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا عذاب تو رک گیا ہے کیونکہ تو موجود ہے. ان بندوں پر میرا عذاب رک گیا ہے کیونکہ تو موجود ہے. تو دنیا میں جتنا بھلا سرکار کی وجہ سے ہمیں ملا ہے اتنا کسی کی وجہ سے نہیں ملا. کوئی کہے کہ جناب آخرت کے اندر کسی کو فائدہ ملے اس سے محبت کرنی چاہیے، تو ساری احادیث اور پورا دین پڑھ کر دیکھ لیجئے. آخرت میں جو ذات کام آئے گی وہ میرے آقا کی ذات ہے. آخرت میں خدا کے جلال کے سامنے سجدہ کر کے مائل بجمال جب رب ہو جائے گا تو امت کی شفاعت کرانے والی ذات ایک ہی ہوگی، اور وہ سید عالم کی ذات ہوگی. اور سید عالم صرف آخرت میں اپنے ہی گویا کہ اپنے ہی امت کا خیال نہ رکھیں گے، بلکہ سارے انبیاء بھی آپ کی امت میں ہیں. میرا آقا فرماتے قیامت کا دن تو یہ ہوگا کہ یوم یرغب علی الخلق، مجھ پر تو خدا ساری خلق کو لا کر کھڑا کر دے گا، حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم بھی اپنی شفاعت کے لیے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہتے جی شفاعت کا عقیدہ شرک ہے. میں نے کہا شرک تو اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا حق بندوں کو دینا، یہ عجیب احمقانہ پن ہے. شفاعت تو حق ہی بندوں کا ہے، شفاعت تو حق ہی بندوں کا ہے. اس کو تو خدا کے لیے کرنا کفر ہے، خدا کیسے شفاعت کرے گا؟ سفارش تو کسی کی بڑے کی مقصود کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، اور مقصود حقیقی جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. تو مقصود کی بارگاہ میں سفارش لے کر جانا، کہتے جی شفاعت کا عقیدہ کفر ہے تم نے. ہم نے کہا شرک تو اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا حق بندوں کو دیا جائے، شفاعت تو ہے میرے نبی کا حق، بندوں کا حق ہے. کہتے جی وسیلہ شرک ہے. میں نے کہا وسیلہ بھی خدا کا حق نہیں ہے، یہ بندوں کا حق ہے، کیونکہ وسیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مقصود کی بارگاہ میں اس کے محب کو لے جا کر سفارشی بنانا. تو مقصود تو خدا خود ہے، وہ توسل کیسے بن سکتا ہے، وہ وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے ایک نادانی ہے اور ایک دھاندلی ہے. آپ دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم بھی میری بارگاہ کے اندر آئیں گے، اور وہ میری بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے گویا کہ شفاعت کی بات کریں گے. تو اس بات سے ثابت ہوا کہ ان جیسا کسی کا جمال نہیں، اور ان جیسا کوئی جمیل نہیں، ان جیسا کسی کا علم نہیں، ان جیسا کوئی عالم نہیں، ان جیسی کسی کی حکمت نہیں، ان جیسا کوئی حکیم نہیں. یعنی یہ ساری باتیں اس بات کی وجہ کار ہیں کہ حضرت گرامی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پنہا جو باتیں ہیں عین عقل کے اس مطابق ہیں کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے. لیکن یہ تو ان کے لیے ہے جس طرح کہ میں کمزور آدمی ہوں کہ جسے محبت عقلی کی مثال دی گئی ہے. لیکن جو غوث اعظم ہے نا، اور جو اولیاء ہیں، اور جو صحابہ ہیں، وہ محبت عقلی تو کرتے کرتے ہیں، لیکن محبت عقلی میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ اب محبت طبی آ گئی ہے، باپ کی بھی گردن اتار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اب محبت عقلی نہیں رہی ہے، اب محبت طبی ہو گئی ہے، اب محبت طبعی ہو گئی ہے. حضرت فاروق اعظم ماموں کا سر لے آتے ہیں، حضرت ابو بکر ابو قحافہ کے منہ پر گویا کہ تھپڑ مارتے ہیں کہ جب وہ سرکار کی گستاخی میں ایمان لانے سے پہلے جب گستاخی کرتے ہیں. حضرت گرامی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا نا، یہ تیری محبت طبی تھی، لیکن میری محبت طبی سرکار کے لیے ہے، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیری گردن مار دیتا. تو آپ دیکھیں کہ جناب سرکار کے لیے محبت طبی بھی رکھی گئی ہے،
اور محبت عقلی بھی رکھی گئی ہے. کمال محبت عقلی رکھنا تو سب پر فرض ہے, لیکن کمال جب ہے کہ جب حضور سے محبت طبیعی ہو جائے, محبت طبیعی ہو جائے. اور محبت طبیعی کے تقاضے علماء نے بیان فرمائے کہ دیکھ تیری محبت عقلی والدین سے, طبیعی محبت جو تیری ہے وہ والدین سے ہے نا, تیرے باپ سے تیری محبت طبیعی ہے, لیکن وہ باپ بھی قیامت میں تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا, ماں بھی چھوڑ دے گی تجھے, اولاد بھی چھوڑ دے گی, ہر شے چھوڑ دے گی. تو جو تیری محبت طبیعی کے تقاضے تھے سب تجھ سے معطل ہو گئے, کام آنے والی ذات صرف اللہ کی محبوب کی ہے. تو اگر عقل سے دیکھ تو عقل کے اعتبار سے محبت ان سے کرنا فرض ہے, اور طبیعت سے دیکھ تو طبیعی اعتبار سے بھی ان سے ہی محبت کرنا فرض ہے. اس لیے حضرات گرامی صحابہ کرام ہما وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہتے تھے. اور آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز محبت کے مظاہر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس میں محبت آ جاتی ہے, یہ تو ساری باتیں محبت کی تھی, لیکن جس میں محبت آ گئی پھر اس سے کس چیز کا تقاضا ہے, جس میں محبت آ گئی اس کو کس چیز کا تقاضا ہے. لیکن ایک دو حدیث ایک محبت کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ نے محبت کے مظاہر کیسے پیش کی, اور محبت ان کے رگو پے گوشت خون کے اندر راسخ ہو گئی, ایسا شرح صدر ہوا کہ ان کے لیے محبت ایسے ہو گئی, ایسے ہو گئی جس طرح کے جسم کا روح سے الگ نہ ہونا اور روح کا جسم سے الگ نہ ہونا, اسی طرح محبت عقلی کا محبت طبیع سے الگ نہ ہونا اور محبت طبیع کا محبت عقلی سے جدا نہ ہونا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر کو تو دیکھ لیا آپ نے, انہوں نے کہہ دیا حضور میری جان بھی آپ کے قدموں میں فدا ہے, اور بیٹا بھی کیسا عاشق ہے. پھر بڑے بڑے شاپ گزرے ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر ایک تنہا ہی نظر آتے ہیں, محبت ایک الگ ہی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں بھی گویا کہ دوران مطالعہ جب گھر پر کر رہا تھا دیکھا حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے علی صحابہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے, علی صحابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 187 کے میری روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے, اور محبت کے مظاہر میں یہ کہ جب محبوب کا ذکر ہو تو بندہ دیوانہ وار اس پر فدا ہو جائے, پھر آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے کوشش کرے, آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کوشش کریں. روایت میں آتا ہے ما ذکر ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بقا, سرکار کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عمر جب سرکار کو یاد کرتے تو بہت روتے اور زار و قطار آنسو ہوتا, اور آپ کے لیے وہ وقت تو موت کا وقت ہوتا کہ جس وقت آپ حضور کے حجرے کے قریب شروع کرتے. فرمایا روایت میں آتا ہے کہ جب حضور کے حجرے کے قریب سے حضرت عبداللہ ابن عمر گزرتے ہیں, فرمایا ولا مر علی ربعہ الا غمض عینیہ, کبھی گزر حضور کے حجرے کے پاس سے ہو جاتا تو آنکھوں کو بند کر لیتے اور دل پر اور دماغ پر ایک غشی تاری ہوتی, اور ان کا غلام ان کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور کے حجرے سے ان کو پار کرتا تھا. یعنی اب یاد دل میں جوا ہو گئی ہے, آنکھوں میں مشاہدہ, دل گویا کہ اب قالب جو ہے, قلب جو ہے وہ مشاہدے کا طالب ہے. فرما ذکر ہوتا ہے تو رو رو کے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں, لیکن جب اسی حجرے کے قریب جاتے ہیں جب محبوب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوائے زیبائی سے اپنے آپ کو گویا کہ بہرمند کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, تو آج وہ جلوے بظاہر نظر نہیں آتے. تو فرمایا کہ جب ذکر کرتے تو رونے لگ جاتے تھے, اور قریب سے گزرتے تو آنکھوں کو سختی سے بند کر لیتے, اور آپ پر ایک غشی تاری ہوتی تھی اور غلام خادم آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق مسلم ابی بکر کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے ابو بکر کا وصال کیوں ہوا, کہا تمہیں پتا ہے ابو بکر کا وصال کیوں ہوا, کہا کیوں ہوا؟ فرمایا جس نے پوری زندگی صحبت رسول میں پائی ہو اب ظاہری وہ صحبت نہ رہی. فرمایا ابو بکر اندر سے اپنے آپ کو گویا کہ احساس کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ کی عمر تھوڑی ہی رہی اور آپ احساس رسول اور دیدار رسول کے اشتیاق میں دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ صحابہ کرام کی محبت کا کمال تھا. سیدہ زہرا 6 ماہ جو آپ نے عمر پائی ہے, بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو 6 ماہ عمر مزید ملی ہے, اس پوری عمر کے اندر روایت ملتی ہے کہ کبھی آپ کو ہنستا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. اور اسی فراق نبوی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے گویا کہ دائی حق کو لبیک کہا, اور یہی سلسلہ نہیں ایک نہیں سینکڑوں صحابہ, میری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا انہوں نے گھر سے نکلنا اپنے اوپر حرام کر دیا اور کہا اب میں باہر نہیں جاؤں گی اور ہمیشہ اندر رہوں گی. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ نے پھر کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی, یہاں تک کہ جب ان پر روح کا وقت آ گیا. تو یہ وہ فراق کے وہ صادق لمحات ہیں اور یہ محبت کے وہ کمال کے لمحات ہیں جو صحابہ کرام علی رضوان نے اپنے عمل سے کر کے بتائے. حضرت عبداللہ ابن عمر جب مسجد نبوی میں آ جاتے تھے تو سرکار کے مسلح کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے, لمبا وقت سرکار کے مسلح کے پاس بیٹھ جاتے اور پھر وہاں سے اٹھتے تو ممبر شریف کے قریب جاتے, ممبر شریف کے قریب جاتے. حضور قبلہ مفتی خلیل الرحمان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی تھی نا, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی روزے سے ممبر تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. اللہ حضور. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تشریف لاتے نماز میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلے کے قریب بیٹھ جاتے اور وہاں پر روتے رہتے حضور کی یادوں میں. جب یہاں سے اٹھتے تو ممبر شریف کے قریب جاتے اور جب قریب جاتے قاضی آشفا میں لکھتے ہیں کہ رأیت ابن عمر, صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے, راوی کہتا ہے کہ ہم نے ابن عمر کو دیکھا کہ وضع یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر, ممبر کا وہ حصہ جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے. یہ تو سارا ممبر ہے نا, لیکن وہ جگہ جہاں پر سرکار کو بیٹھا انہوں نے دیکھا, جہاں حضور کے قدم رکھتے تھے اور جو سرکار علیہ السلام کے مقعد فاق کی جہاں پر سرکار نشست رکھتے تھے, اس جگہ کو, سارا ممبر نہیں, اسی جگہ کو وہاں پر قریب جاتے. ثم وضع علی وجهه, فرمایا کہ وضع یده علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے جہاں قدمین لگتے تھے اور سرکار کی جہاں نشست ہوتی تھی, ممبر پر آنے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور جو دھول ہاتھ میں لگ جاتی تھی, روایت میں آتا ہے ثم وضع علی وجهه, پھر اس کو چہرے پر مل لیا کرتے تھے. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان, یہ ہے اصل ایمان, اور یہی دین ہے, یہی صحابہ کا مسلک ہے. اس کے بغیر محبت جب تک مظاہر پیش نہ کرے, کمال پیش نہ کرے حضرت گرامی, تو وہ محبت پھر کیا محبت ہوگی؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے شرح فرمائے, اپنے محبوب کی محبت کے لیے شرح فرمائے, اپنے محبوب کی اطاعت فرمان برداری کے لیے شرح فرمائے. مولا ہماری عقل کو بالغ نظری عطا فرمائے, ہماری عقل نے جو محبت کے انتخابات رکھے ہیں مولا کریم, اگر اس انتخاب پر کوئی دوسرا ہے تو یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اور ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں وہ عقل دے جو انتخاب حضور کی محبت کا کرتی ہے. مولا کریم اس عقل سلیم میں پھر ایک دوام دے, ایک عمر دے, پھر اس عقل سلیم کو اور اس جسمانی محبت کو ہماری طبی محبت میں, روحانی محبت میں, اس عقلی محبت کو ہماری طبی محبت میں تبدیل فرما. مولا کریم ہماری زبانوں کو حضور کی محبت کی حلاوت عطا فرما, ہماری زبان کو حضور کی محبت کی مٹھاس عطا فرما. یہ محبت خود بتائے گی آپ کو, آپ کی زبان پر جب مٹھاس آ گئی تو یہ محبت خود بتائے گی کہ محبت اب کہاں تک پہنچی ہے اور اس نے کہاں کہاں تک اپنا کام کیا ہے اور کہاں کہاں تک یہ پہنچ رہی ہے. تو یہ محبت مولا اس کی حلاوت ہمیں مرنے سے پہلے عطا فرما, ہماری زبانوں پر حضور کی محبت کی چاشنی عطا فرما. مولا کریم ہماری زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے آراستہ فرما, آپ نے جس چیز کا حکم دیا اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت کا اصل تقاضا شریعت کی پابندی ہے, مولا کریم شریعت مطہرہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت کا اصل تقاضا کہ جو آپ کا محب ہے اس کی اصل نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی مزاج کے خلاف, آپ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا. مولا ہمیں ایسا بتا دے. یقیناً ہماری محبت میں کمی ہے اس لیے اتباع میں بھی کمی ہوتی ہے, محبت میں کمی ہے اس لیے اتباع میں بھی کمی ہوتی ہے. مولا ہماری محبت کو بھی کمال دے تاکہ ہمیں اتباع رسالت میں کمال حاصل ہو جائے, تاکہ ہمیں کمال, ہمیں اتباع رسالت میں کمال حاصل ہو جائے. مولا کریم حاضران محفل کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما, جسمانی روحانی امراض سے تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو حضرات اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کرتے ہیں مولا کریم تمام کے اوقات کا احسن بدلہ انہیں مرحمت فرما, اور مولا کریم رمضان المبارک کی جو آخری ساعتیں ہیں, آج یہ 23ویں شب ہے, مولا کریم اس شب کو ہمارے لیے حضور کا ذکر ہے, کیا عظیم سعادت ہے اللہ کی جانب سے کہ ملی ہوئی طاق رات اور حضور کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے. مولا کریم ان نسبتوں کا احترام کرنے کی, اور ہم تو مادی پرست لوگ ہیں, ہم نے تو ہر شے کو مادے کے طور پر قبول کرنا ہے, لیکن مولا کریم ہمارا یقین ہے, ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ تیرے محبوب جو کہتے ہیں وہ حق ہے اور تیرے محبوب کا دین حق ہے, تیرے محبوب کی محبت ہی رحمت کی آمدگاہ ہے. مولا کریم تیرے محبوبوں کا ذکر کرنے والے اور یہ طاق راتیں تو تیری بارگاہ بڑی مقبول ہے. مولائے کریم یہ تاقرات حضور کی محبت، مولائے کریم یہ حسین امتزاج ہے، یہ حسین امتزاج ہے مولائے کریم ان کی تمام روحانیت سے، جو ہمارے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں بھی، ہمیں بھی، اور ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی اولادوں کو مولائے کریم اس سے بہرہ مند فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حل من الاحوال مقتحم مولاي الصلوات.